آداب، بانگ دران ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ نہیں ہیں جو اس کے ہونے چاہیے تھے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ ملک اس لیے بنایا گیا تاکہ مسلمان مسلمانوں کی طرح یہاں رہ سکیں، ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ، بغیر فوجداری کیس کے، بغیر سول سوٹ کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے، بغیر قتل و غارت کے، بغیر کسی مار کٹائی کے، بغیر چوری بےمانی کے. لیکن آج اگر پاکستان کے اخبار یا ٹی وی دیکھیں، آپ خبریں پڑھیں، تو ہم ہینڈ گرنیڈ، میں روز اس وقت پہ میں شکایت کر رہا ہوں، ماتم کر رہا ہوں کہ ہم ہینڈ گرنیڈز روز مار رہے ہیں، قتل و غارت، اور جس بہشیانہ طریقے سے قتل و غارت ہو رہی ہے یہ پاکستان کو زیب نہیں دیتی. یہ تو ایک معاملہ ہے. رمضان ہمارے سر پہ ہے، ہمارے ساتھ ہے. رمضان کی محبتیں، برکتیں، اس کی مہربانیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ ہمارے دلوں پہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے اتنا ہی بڑا کفل لگ گیا ہے. بے ایمانی، چوری، ذخیرہ اندوزی، جھوٹ، فریب، غصہ، انتشار، مار پیٹ، یہ بڑھ جاتا ہے. کوئی تہوار ہو، کوئی اسلامی مہینہ ہو، کوئی اسلامی تاریخ ہو، کچھ بھی ہو، ہمارا وحشی پن اور زیادہ بڑھ کے نکلتا ہے. کل میں نے بہت شدت سے تکلیف کا اظہار کیا تھا کہ کل ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے آپ، گوجرانوالہ میں بجلی کے احتجاج میں ایک گدھے کو مارا چلے جا رہے تھے لوگ، مار مار کے اس کو ادھموا کر دیا. بے زبان گدھے نے بےچارے نے کیا بگاڑا تھا آپ کا جو آپ نے گدھے کو مارا. اس کے ساتھ ساتھ ہم پورے پاکستان میں ایک شرم انتشار کی سی کیفیت دیکھ رہے ہیں. اس پہ کئی بار بحث ہوئی کہ ایسا کیوں ہے. میں اس بحث پہ زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہوں گا. یہ تو تقریباً طے ہو چکا کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں نے قدرے اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. جو ہمیں حکم تھا جس رسی کو تھامنے کا، وہ ہم نے چھوڑ دی. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ تمام عالم اسلام میں عبادات، دعائیں، نمازیں، روزے اور اسلامی گفتگو بہت زیادہ ہے، لیکن اس گفتگو کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے، ہماری خیرات زکوٰۃ، ہماری خدمات میں وہ برکت نہیں ہے. تو ایسا کیوں ہے اور ہمیں اب کیا کرنا ہے بحیثیت پاکستانیوں کے، کہ عام پاکستانیوں کے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے پاس، میں جیسا سمجھتا ہوں بہت پارسا ہوں، میں ایسا کیا کروں کہ پاکستان کی، پاکستانیوں کی اور تمام دنیا میں اسلام کی عزت، اس کی قدر، مسلمانوں کی قدر بہتر ہو. جاوید احمد رامدی صاحب لائن پہ فون پر مسلمان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جاوید صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ایک عرصہ ہوا آپ سے بات کریں، مجھے امید آپ خیریت سے ہوں گے. آپ نے میری تمہید تو سن لی ہوگی، اس پہ کیا فرمائیے گا؟
آپ کی درد مندی میں میں بھی اسی طرح شریک ہوں. یہ بڑی بدقسمتی کی چیز ہے کہ ہم انسانیت کے شرف سے بھی محروم ہو گئے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ کسی قوم کی تربیت کا کام کرتے ہیں، ہمارے ہاں انہوں نے اپنی ذمہ داری کا حق کو پوری نہیں کی. علماء قوم کی تربیت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، مسجدوں کے پلیٹ فارم سے، اپنے اداروں میں، اپنے خطبات میں، اپنی کتابوں میں، اپنے حلقہ اثر میں، اپنی گفتگو میں. دانشور یہ خدمت انجام دیتے ہیں، اساتذہ یہ خدمت انجام دیتے ہیں. وہ لوگ جو قانون کے شعبوں سے متعلق ہوتے ہیں، وہ اپنی ذاتی زندگی میں، اپنے افکار خیالات میں یہ خدمت انجام دیتے ہیں. آپ اگر ان تمام طبقات کا جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو اپنی پیشہ ورانہ الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں یا پھر مذہبی مناقشوں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں. اور اگر دانشور ہے تو ان کی دلچسپی ایک اور دوسری سیاسی جماعت کے حال احوال پوچھنے تک نہیں لے جاتی. قوم کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہے، وہ کتنی پستی میں گری ہوئی ہے، اخلاقی لحاظ سے اس کی کیا حیثیت ہے، یہ ہمارے ہاں کوئی بڑی گفتگو کا موضوع نہیں ہوتی. کوئی ادارے ایسے نہیں بنائے جا سکے کہ یہ کام انجام لے. ایک ہمارے یہاں پرانا خانقاہ کا ادارہ تھا، وہ بدقسمتی سے زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشیمن، غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا. اس کے بعد ہم اس ادارے کو بھی زندہ نہیں کر سکے. تو پوری کی پوری قوم کے بارے میں میں جب یہ دیکھتا تو مجھے لگتا ہے جیسے خود روح پودے ہوتے ہیں جو آپ سے آپ اگتے ہیں اور پھر جاڑ جنکار بھی بن جاتے ہیں اور ان میں کوئی اچھا بھی نکل آتا ہے. یہ ہماری صورت ہو گئی ہے.
اچھا، جو بات آپ نے فرمائی تعلیم اور تربیت کی، میں اسے قدرے اتفاق کروں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں اختلاف یوں بھی ہے کہ میں مانتا ہوں کہ تعلیم و تربیت نہیں ہو رہی، لیکن ایک پڑھی لکھی قوم جس کے پاس بنیادی تعلیم موجود ہو، باشعور قوم، اور میں ذہین قوم، پاکستانی ایک ذہین قوم ہے میں سمجھتا ہوں، ہم ان اقوام میں سے نہیں ہیں جن پہ کتنی بھی تعلیم ڈال دو ذہانت کا ان سے، ہمارے پاس ذہانت بہت ہے، سمجھدار ہیں، ہم راستے نکال لیتے ہیں جیسے کیسے، ہم ریزیلینٹ ہیں، پرسیویئر کرتے ہیں. تو ایسے میں ٹھیک ہے، درس و تدریس کا سلسلہ کمزور رہا، میں مانتا ہوں کہ تعلیم و تربیت، لیکن ہم وہ قوم تو نہ تھے کہ گند پہ بیٹھے ہوں اور خوشحال ہوں، ہماری پیروں تلے ہمارے بھائیوں کا خون بہ رہا ہو اور ہم اس سے بالکل بے آشنا ہوں، ہم یہ قوم تو نہیں ہے. مانا تعلیم و تربیت کا سلسلہ شاید علماء نے یا اساتذہ نے نہ پورا کیا ہو، لیکن ہم خود اپنے آپ کو ایوالو کیوں نہیں کر رہے؟ کیا میں اپنی قوم کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہوں یا کوئی اور وجہ ہے؟ فرمائیے.
یہ ہر قوم کا ایک مزاج اور اس کی افتاد تباہ ہوتی ہے. ہماری قوم کے اندر تین خصائص ہیں جو اس کی فطرت میں داخل ہو چکے ہیں. قانون شکنی ہے، لاؤ گاڑی فن ہے، اور زندگی کے معاملے میں غیر سنجیدہ رویہ ہے. یہ چیز جب کسی قوم کے لوگوں میں داخل ہو جاتی ہے، مستثنیات دیکھیے ہر جگہ موجود ہوتی ہے، میں بحثیت مجلس بات کر رہا ہوں، جب کسی قوم میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے اندر خود احتسابی اور خود تربیتی بھی کمزور پڑ جاتی ہے. اس لیے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر تو قوم کے اندر جان ہو، وہ اپنی تربیت خود کر رہی ہو، لوگوں میں خود احتسابی کے دائیات ہو، اور آپ کو جب اپنی چارپائی پر لیٹتے ہو تو ایک مرتبہ ضرور سوچتے ہو کہ آج دن میں انہوں نے کوئی خیانت تو نہیں کی، کوئی بددیانتی تو نہیں کی، کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کسی کو گالی تو نہیں دی، کسی کا کوئی مال ان کے پاس تھا اس کو تو وہ ہضم نہیں کر بیٹھے، انہوں نے کسی کاروبار میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا. یہ ساری چیزیں ہیں جن کا جائزہ ایک سلیم الفطرت انسان رات کو جب چارپائی پر لیٹتا ہے تو لیتا ہے. اگر تو خود یہ جائزہ لینے کا دائیہ موجود ہو تو پھر تو کیا کہنے ہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ سارے بچے انسان کے بچے ہوتے ہیں، اچھی تربیت ملی، گھر میں اچھا ماحول ملا، بچے کے اندر خود بھی ایک سال فطرت موجود تھی، اس نے اچھی زندگی اپناری. لیکن اگر بگڑ جائے تو پھر آپ کو دوری تگنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور پھر بڑے نفسیاتی طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں جس سے بچے کو راہ راست پر لایا جا سکے. قوموں کا معاملہ بھی کبھی پیش یہی ہوتا ہے. اس وجہ سے میں نے یہ گزارش کی کہ ہمیں بڑی غیر معمولی جدوجہد کی ضرورت ہے کہ اپنی قوم کو علم اور اخلاق کے معاملے میں برتر کرے. مجموعی سزا اس کے حق میں نہیں ہے. یعنی آپ ریاست کے بجٹ کو دیکھیں، آپ سیاستدانوں کی ترجیحات کو دیکھیں، آپ دانشوروں کے روزانہ کے کالم پڑھ کے دیکھیں، جب چاروں طرف سے کچھ دوسری چیزیں ہی اہم ہو جائے تو علم اور اخلاق کے لیے پھر کیا گنجائش باقی رہے.
اچھا غامدی صاحب، میں پاکستان کی رین سے باہر نکلتا ہوں اور آپ سے گفتگو کرنے کا آج مجھے ذہن میں یوں آیا کہ ایک انٹرنیٹ پہ ایک تصویر گھوم رہی ہے جو بڑی شدت سے شیئر کی جا رہی ہے. ڈیماسکس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ تراویح پڑھ رہے ہیں اور ایک سڑک کے اوپر لاکھوں لوگوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں. ہماری عبادات، اگر میں پاکستان سے نکلوں، میں امت مسلمہ کی بات کروں آپ سے، ہماری عبادات میں کمی نہیں آ رہی، بلکہ ہم بڑھ رہے ہیں، عبادت کرنے والے بڑھ رہے ہیں، ہماری دعاؤں میں بڑا لگتا ہے بظاہر زور ہے، ہم جان لگا رہے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عمرے ہو رہے ہیں، حج ہو رہی ہے. حج کرنے والوں، عمرے کرنے والوں کی تعداد دیکھیں تو آپ سمجھ نہیں آتا کہ اتنا مسلمان آ کہاں سے رہا ہے الحمدللہ. تو جب اتنا اسلام، اتنا مسلمان چاروں دنیا میں پھیلا ہوا چاروں طرف، تو پھر اسلام کے اوپر یہ بدنامی کی انگلی، اسلام کے ساتھ یہ شکایت دنیا کی، مسلمان کا انتشار، مسلمان کی بدحالی، پھر ایسا کیوں ہوگا؟ غامدی صاحب،
آپ نے میری تائید فرما دی. دیکھیے، جو مذہب کا پہلو لوگوں کو بتایا جائے گا وہ خود تو بڑی صالح فطرت رکھتے ہیں، اسی کی طرف لگتے ہیں. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ مذہب صرف عبادات کا نام ہے. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کچھ فضائل پر اعتقاد رکھتے ہیں تو آپ کی میلاد کی ضمانت ہے. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ بعض شخصیات سے نسبت رکھتے ہیں تو کیا کہنے ہیں، اس کے بعد خدا آپ کو کب پوچھے گا. انہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ اگر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، فریب دیتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بددیانتی کرتے ہو، خیانت کرتے ہو، تمہارے گھر والے تم سے تنگ ہیں، شوہر ہو تو بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، بیوی ہو تو شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، اگر ماں باپ ہے تو وہ اولاد کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر رہے، اگر اولاد ہے تو والدین کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر رہی، اس کے بعد تمہاری یہ نمازیں اور تمہارے روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں رکھیں گے. اس توازن کے ساتھ دین کی تعلیم ان کو کب دی گئی ہے؟ جن چیزوں کو ہم نے بتایا ہے وہ مسلمان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ہم نے انہیں کہا کہ عبادات بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں، وہ ان کی طرف نہ پڑے. ہم نے انہیں کہا جہاد کرنے کے نتیجے میں جنت مل جاتی ہے، انہوں نے اپنی جانیں نشاور کرنا شروع کر دی. میں یہی طور کر رہا ہوں کہ قوم میں کوئی خرابی نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ اسے تعلیم کس چیز کی دے رہے ہیں. یا آپ اسے یہ بتا رہے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بشت اتمے میں مکارے میں اخلاق، میری تو بےزتی اس لیے ہوئی ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کو ان کے کمال تک پہنچا دوں. جس طرح کہ یہ فرمایا کہ میرے قریب ترین قیامت میں وہ ہوگا جو تم میں سے آسر و تم اخلاق کے لحاظ سے سب سے برتر ہو. جس طرح یہ بتایا کہ اگر ایک خاتون شب و روز نمازیں پڑھتی ہے اور نوافل ادا کرتی ہے لیکن اس کے امسائے اس سے تنگ ہے تو جنت میں چلی جائے گی، لیکن اگر فرض نماز پہ اقتفا کرتی ہے اس کے امسائے خوش ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے گا. یہ تعلیم کیا اسی طریقے سے ہم نے دی اپنی قوم کو یہ بتایا ہے؟ کیا اخلاقی مسئلے پھر واقعی ہمارے لیے اخلاقی مسئلے ہوتے ہیں؟ یہ چیزیں ہمارے لیے کب موضوع بحث کرنی ہے؟ ہماری مسئلے اس سے خالی، ہمارے ممبر اس سے خالی، ہماری مجالس اس سے خالی. ہمارے یہاں تو جو لوگ قوم کی تربیت کرنے والے تھے وہ خود سیاست میں کود پڑے اور اس کے نتیجے میں خود مطلوب ہو کر رہ گئے. تو یہ ایک المناک صورتحال ہے جس سے ہم دو چار ہیں. جو دین بتایا گیا لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، بڑے شوق کے ساتھ کرتے
ہیں. آپ یہ فرمانے کہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں یہ واردات ہوئی، پاکستان کے علاوہ میں اب بات کر رہا ہوں، باقی عرب ممالک ہیں، باقی جہاں ممالک میں مسلمان ہیں وہاں بھی حالات بہت کشیدہ ہی ہیں، ان کے ہاں بھی کیا یہی معاملہ ہے؟
یہی بات یہ ہے کہ مثلا میں یہاں ملیشیا میں رہتا ہوں، میں یہاں تو ایسے نہیں دیکھتا. میرا احساس ہے کہ یہاں لوگوں کے اندر بہت توازن ہے، ان کے اندر کوئی تشدد کے دائیات نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی بات بہت غور کے ساتھ سنتے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کی تعمیر کرنے کے لیے لیڈرشپ پر اعتماد کیا ہے. وہ آج بھی جمہوری روایات کے ساتھ اپنے معاملات چلا رہے ہیں. ان کے یہاں بادشاہ کا پرانا نظام تھا، اس کو بھی انہوں نے کسی جذباتی نعرے کا ہدف نہیں بنایا، بلکہ اسی طریقے سے ایک آئینی بادشاہ نے تحریر کیا ہے جس طرح کے برطانیہ میں ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہے، دوسرے راستے پر چلا دیا. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پورے عالم اسلام میں جہاں کئی مسلمانوں کو صحیح طریقے سے کام کرنے کا موقع ملا ہے وہاں پر صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی ہے. لیکن یا تو استبداد نے اپنا کردار ادا کیا یا بادشاہتوں نے قوم کے مجموعی مزاج کو مقبوض کر دیا. اور اگر کہیں ہمارے جیسا معاشرہ ہوا جیسا کہ پاکستان میں رہا ہے تو وہاں پر ہم نے ذمہ داریاں قومی سطح پر اس طرح ادا نہیں کی. تو سب مسلمانوں کے بارے میں آپ یہ رائے نہیں قائم کر سکتے کہ وہ اسی طرح کے ہیں. ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنی ایک استاد سبا ہے. آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن جن مسلمان ملکوں میں لوگوں کو آزادی سے اپنا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے اور وہاں کی لیڈرشپ تعلیم اور تربیت کو اہمیت دے رہے ہیں. آپ ترکی کا مطالعہ کریں، وہاں پر سینکڑوں مدارس بنے، ہزاروں اکیڈمیز بنی، تنظیموں نے لوگوں کی چھوٹے لیول پر جا کر تربیت کا اہتمام کیا، اس کے نتیجے میں ایک قومی وقار پیدا ہوا ہے. تو اگر ہم بھی یہ کام اپنی قوم میں کریں گے تو اس سے غیر معمولی نتائج نکلیں گے. لیکن ایک لمبے عرصے کے استبداد میں پوری کی پوری قوم کی روح کچل گئی.
اچھا، پھر یہ سوال اٹھتا ہے، ویسے جہاں تک ملیشیا کا ہی اگر میں مثال لوں، ان کے ہاں بھی مجھے جو لگا کہ جو اسلامک ایک بڑی اسٹرانگ سوچ ہے، جہاں پہ وہ نان مسلم کی ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے، اور جنرلی ان کے بھی ہر پروونس کے الگ شرعی لاز ہیں. تو یہاں بھی مجھے اسلام میں ڈویژن لگا. لیکن چلیے ہم ایک اور ملک کی بحث میں نہیں پڑتے. اگر یہ ایسا ہے کہ باقی دنیا میں مسلمانوں کے حالات اچھے ہیں، ان کا کردار اپنی قوم کے حساب سے بہتر ہے، تو آج پوری دنیا میں ایسا کیوں ہے کہ ہم اسلام کے نام کو اور مسلمان کے نام کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، اور ہر جگہ سے ہم پہ بدنامی ہی آ رہی ہے؟ تمام عرب دنیا میں ہم ایک انتشار دیکھ رہے ہیں، ریولیوشنز دیکھ رہے ہیں، جھگڑے دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی چین سکون علاوہ چند ایک ممالک کے نہیں دکھ رہا. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے؟
یہ اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ ہم مختلف قوموں کے حالات کا الگ الگ جائزہ لیں، اور ایک یہ کہ مسلمان قوم کا بحثیت مجموعی جائزہ لیں. مسلمان قوم کے ساتھ بحثیت مجموعی جو المیہ ہوا ہے اس کے بھی غیر معمولی اثرات اور پوری قوم پر وہ اثرات ہیں. وہ مراکش پر بھی ہیں، ملیشیا پر بھی ہیں، اور وہ ملیشیا پر بھی ہیں اور پاکستان پر بھی ہیں. مسلمانوں کے ہاں جو چیز فلسفے اور فکر کی حد تک ان کو محکم رکھنے والی تھی وہ قرآن مجید تھا. قرآن مجید بدقسمتی سے مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک مسلمانوں کے علم اور فکر کا مرکز و مرکز نہیں رہا، اور یہ چیز چوتھی پانچویں صدی کے ساتھ بات ہی باقی ہو گئی. اس کے بعد کا ایک لمبا عرصہ ہوا ہے جس میں جس مقام پر ہم پہنچ گئے تھے اس کے زیر اثر ہم دنیا کے سامنے کھڑے رہے. لیکن پھر زوال آشنا ہوئے تو آہستہ آہستہ اس پستی میں گر گئے کہ جس کے بعد اب آگے کوئی پستی نظر نہیں آتی. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ طبعی علوم کے معاملے میں ہم نے غلط رویہ اختیار کیا. ہماری ساری دلچسپی ماں بعدیات طبیعتی علوم سے قائم گئی. ہمارے ہاں اعلیٰ درجے کے لوگ وہی سمجھے جاتے تھے جو ماں بعد طبیعتی علوم میں غیر معمولی حیثیت رکھتے تھے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ سائنسی علوم میں ہم بالکل پیچھے رہ گئے، اور پھر مذہب، سائنس، فکر، فلسفہ، تاریخ ہر چیز میں ایک اور اصول نے ہمارا احاطہ کر لیا، وہ تکلیف کا اصول تھا. یعنی یہ کہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، ہم تنقید کر سکتے ہیں، ہم چیزوں کا جائزہ لے سکتے ہیں. ہم نے اس کا دروازہ ہر سطح پہ بند کرنے کی کوشش کی. اس وقت بھی اس کا دروازہ پوری امت مسلمہ میں آپ غور کریں بند ہے. یعنی ہم کھلی بحث نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کر سکتے. اختلاف کریں تو جیل کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. ہمارے یہاں اختلاف کو ممنوعات میں سمجھا جاتا ہے، جبکہ اختلاف رائے ہے. اگر وہ شائستگی کے ساتھ ہو تو اس سے تحقیق اور تنقید کے دروازے کھلتے ہیں اور قوم میں نئی زندگی پیدا ہوتی ہے. تو یہ المیہ ہمارے ساتھ صدیوں پہلے واقع ہو گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 500 سال میں ہم نے دنیا کو کچھ نہیں دیا، دنیا سے لینے کے مقام پر کھڑے ہیں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک طرف ہم اللہ کی کتاب کو اپنے علم اور عمل دونوں میں وہ اہمیت دینے کے لیے تیار ہوں جس کے لیے وہ نازل کی گئی، اور دوسری طرف اپنا رویہ علم کے بارے میں بدلے. ایک علمی رجحان ہمارے اندر پیدا ہو، اور وہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم تنقید کو گوارا نہ کریں، اختلاف رائے کو گوارا نہ کریں، اور اختلاف رائے کے ساتھ جینا نہ سیکھیں. لوگوں کو موقع دیں کہ اگر کوئی نیا فکر پیدا ہوا ہے، کوئی شخص کوئی نیا نقطہ نظر رکھتا ہے، وہ سوشل سائنس میں رکھتا ہے، مذہب میں رکھتا ہے، سائنس میں رکھتا ہے، وہ پوری قوت سے اس کو پیش کر سکے. غلطیاں انسانوں سے ہوں گی، غلطیوں سے صحت نکلتی ہے. یہ رویہ اگر ہم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اس قوم میں بھی بڑی زندگی پیدا کی جا سکتی ہے. لیکن بدقسمتی سے پچھلے 500-700 سال سے ہم اس رویے کو پیدا کرنا تو ایک طرف رہا، اس کو ادنا درجے میں ابھرنے بھی نہیں دیتے، اور اگر اس کے ادنا آثار بھی کہیں نظر آئے تو اس آدمی کے لیے جینا ناممکن ہو جائے.
حمید صاحب، آپ مجھے جہاں لے آئے، اب میں تھوڑا سا، حالانکہ میرا خیال تھا کہ میں مسائل سے دور رہوں گا، لیکن میں آج اب جہاں پہ بات آ گئی، اگر کسی سے آپ ایک عرصے تک تو پاکستان میں یا پاکستانی میں یہ رہ گیا مذہب پہ بحث نہیں کرو، اس پہ جھگڑے ہو جاتا ہے، یہ بیکار کی بات ہے. پھر ہم نے پچھلے 3-4 برس میں دیکھا کہ کچھ بات ہونے لگی، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ جب مذہب پہ بات ہو تو اس پہ فوراً آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یار آپ یہ کفر کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو اندھے ایمان کی بات ہے. اور کل یہاں تک میرے ایک بڑے پڑھے لکھے دوست سے بات ہو رہی تھی، اور ایک صاحب کا ذکر ہوا کہ میں کہ بھائی وہ بڑی عقل و شعور کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ بھیا وہ بڑے لاجیکل ہیں، وہ اسلام کے معاملے میں لاجیکل ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑی معیوب بات ہے. تو سر بات، سوال کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے آپ اسلام کی روح سے یہ سمجھائیں، کوئی دلیل دے کے کہ کہیں اسلام یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہتا ہے کہ میں بحث کروں، تکرار کروں، انکار کروں، سوال کروں، نئے نظریات کو دیکھوں، پرکھوں، تو یہ وضاحت کیجئے تاکہ جب میں کبھی اس بحث میں پڑھوں یا وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر یہ شوق پیدا ہو.
آپ یہ دیکھیے کہ مذہب کی سب سے بڑی چیز تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. قرآن مجید نے جو احکام بیان کیے ہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 صفحوں میں بیان ہو سکتے. یہ ساری کتاب ہے کیا؟ یہ بحث و مباحثہ ہے. قرآن مجید اس کو کہتا ہے یہ انذار کی کتاب ہے، یعنی لوگوں کے سامنے دلائل سے حقائق رکھے جا رہے ہیں اور بار بار انہیں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لوگ تم عقل سے کام نہیں لیتے، کئی فت آپ کو مول، ایک بات کو سنتے ہو، سمجھتے ہو، اس کے بعد یہ کیا فیصلہ کرتے ہو. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں وہ حسرت سے یہ کہیں گے کہ لو کنہ نسما اور نہ کہ لو ماں کنہ کی ثابت صحیح، اگر ہم نے بات کو سننے کا طریقہ پیدا کیا ہوتا اور عقل سے کام لیا ہوتا تو آج جہنم میں نہ پڑے ہوئے ہوتے. تو قرآن مجید کو ہاں کے پکارے دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ عقل سے کام لو، علم و حکمت کی بات کو سنو. اپنی دعوت کے بارے میں کہتا ہے کہ جب یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ تو ادو الا سبیل ربک بالحکمہ، اس کو حکمت، دانش، دانائی، استدلال کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھو. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جادلہم باللتی احسن، مباحثہ کرو اگر مباحثے کی نوبت آ جائے، لیکن شائستگی کے ساتھ مباحثہ کرو، اختلاف کے ساتھ جینا سیکھو. یہ بتاتا ہے کہ تم اگر بدترین لوگوں سے بھی معاملہ کرو تو غالب گلوچ پر نہ اتر آؤ. ان کے بتوں کو بھی برا نہ پہنچ رہا لیکن وہ شرک کر رہے ہیں، صرف ان کے سامنے حقائق کی وضاحت کر دو. قرآن مجید ہم کو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کس لیے نازل کیا گیا ہے؟ کتاب انزلنا ہو مبارک ان لئے یدبرو آیاتی ولی یہ تذکر اولو الالباب، یہ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ آنکھوں سے لگا لیں، چوم کر رکھ لیں، اس کو کھولے اور کھول کر اس سے فال لے لیں، مر جائے کوئی آدمی تو اس کے اوپر اس کی فاتحہ پڑھ لے، بلکہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ تم اس پر غور کرو، یہ تدبر غور کرو اس کی آیات کے اوپر، اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کرے. بولے یہ تذکرہ انہوں نے بات، یہ تو میں نے چند چیزوں کا آپ کو حوالہ دیا، قرآن مجید سے بھرا پڑا ہے کہ آپ کو یہی فیصلہ کرنا ہے. آخری درجے کی ایک بات آپ پیش کرتا ہوں، سورہ قصص میں قرآن مجید نے پیغمبر کو حکم دیا، یعنی رسول اللہ سے یہ کہا ہے ان لوگوں سے کہو کہ میں تمہارے سامنے قرآن اور تورات پیش کر رہا ہوں، وہ بھی خدا کی کتاب تھی، یہ بھی خدا کی کتاب ہے، اگر تمہارے پاس احد منہما اس سے زیادہ کوئی ہدایت کی چیز ہے تو مجھے وہ پیش کرو، میں کسی کا اندھا مکلف نہیں ہوں، اچھا جو میں اس کی پیروی کر لوں گا. قرآن نے تو اس مقام پر انسانیت کو کھڑا کر دیا. اس وجہ سے جو لوگ اس مذہب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اندھے پہرے اعتقاد کا نام ہے، وہ ایک ایسی بات کہتے ہیں جس پر آسمان کو رونا چاہیے اور زمین کا تلے گا شک ہو جانا چاہیے. یہی تو ایک دین ہے کہ جس نے عقل کو فطرت کو بنیاد بنا کر استعمال کیا، ایک ایک چیز کے بارے میں دلیل دی، اور یہ دلائل ہے جن کی وجہ سے 114 صورتوں میں وہ پیغام پہنچایا گیا ہے. یعنی اس میں شہادتیں پیش کی گئی ہیں، اس میں انسانی نفس کو بیدار کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اس کائنات پر غور و فکر کے ذریعے سے نمایاں کیا گیا ہے. یہ قرآن ہے جس نے سب سے پہلے انڈکشن کا اصول سکھایا کہ تم لوگ استقرا کرو، چیزوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، جہازوں کو دیکھو، پانی میں چلتی ہوئی کشتی کو دیکھو، دن اور رات کی عمل و شد کو دیکھو، اور اس کے بعد اس سے نتائج اخذ کرو. اس کتاب کے بارے میں اور اس کے لائے ہوئے پیغام کے بارے میں یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے جو آپ دھیان فرما رہے ہیں؟ یہ پھر اس کی تائید مزید ہے جو رویہ آپ نے دھیان فرمایا لوگوں کا، کہ ہماری قوم میں اس جمود کو اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ مذہب ایک اندھا گہرا اعتقاد بن کے رہ گیا ہے. اس کے بعد زندگی کہاں سے آئے؟ اس کے بعد مذہب کی صحیح روح لوگوں کے اندر کہاں سے پیدا ہو؟ اس کے بعد روح اور جسم کے باہمی اتصال سے عقائد کیسے جنم لے؟ یہ ہو نہیں سکتا.
ہم صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، گاندھی صاحب لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. گاندھی صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ رویہ بالکل غلط ہے جہاں پہ ہم سوال جواب تحقیق سے دور ہو گئے. یہ باتیں بار بار ٹیلی ویژن پہ ہو رہی ہیں، جیسا آپ نے فرمایا کہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن کم از کم پچھلے 5-6 برس سے یہ بحث مباحثہ ٹیلی ویژن پہ باقاعدگی سے ہو رہا ہے. اس کے باوجود مجھے کم از کم لوگ کہتے ہیں میں نیگیٹو ہو جاتا ہوں، لیکن مجھے ان تمام باتوں کا کوئی اثر دکھ نہیں رہا، بلکہ مجھے بتدریج اور بگاڑ دکھ رہا ہے. اگر صرف کراچی کو لیا جائے تو ہر سال رمضان پچھلے سے زیادہ برا آتا ہے، اور اگر ہم ذخیرہ اندوزی کی بات کریں، قیمتیں بڑھانے کی بات کریں، شر و انتشار کی بات کریں، لوگوں کا غصہ دیکھیں، بد مزاجی دیکھیں، تو بتدریج بگڑتی جا رہی ہے. اس رمضان آپ کیا نصیحت کیجئے گا یا مجھے کس طرح سمجھائیے گا کہ میں ایسا کیا عمل کروں کہ میری روح میں، میرے جسم میں، میرے ذہن میں، میرے دل میں وہ تحمل، وہ سوچ آئے کہ میں بہتری کی طرف جا سکوں؟
ایک ہی لفظ میں اس کا جواب دیا کہ شعوری زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کریں ہم سب لوگ. ہم میں سے ہر شخص اصل میں بے شعوری کی زندگی بسر کر رہا ہے. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے، ہمارے سامنے زندگی کا ایک لائے عمل رکھ دیا گیا، ہم نے بے سوچے سمجھے اس کو اختیار کیا، مذہبی روایات کو روایات کی حیثیت سے اپنا لیا، سیاسی فکر جس خلفشار کے ساتھ سامنے آئی اسی میں بہ گئے. یہ ہمارا عمومی رویہ ہے. میں کہ ہم شعور کی سطح پر زندگی بسر نہیں کرتے. بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو شعوری احساس کے ساتھ اپنے معتقدات کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے عمل کا جائزہ لیتے ہیں. انسان کی اصلاح کا کوئی طریقہ اس کے سوا نہیں ہے کہ وہ ایک بیدار شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا بن کے رہے. اسی سے اصل میں انسان کے اندر احتساب کا دائرہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ اس کی سفید چادر کے اوپر کوئی داغ کبھی نظر آئے. یہ جدوجہد اور یہ تگودو کہ میں پاکیزہ ہو جاؤں، یہ انسان کے اندر پیدا ہی شعوری احساس کے نتیجے میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، پاکیزگی دینا ہے، آؤ کسی سے جا کے تزکیہ کرا لائیں. یعنی یہ جو فکر ہے تو اس کے اندر اتر کر دیکھیے کہ کتنی درمادہ فکر ہے. تزکیہ مجھے کرنا ہے، پاکیزہ مجھے بنانا ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے اگر یہ محسوس ہو کہ میرے جسم پر غلاظت لگی ہوئی ہے تو میں کسی سے کہتا ہوں جا کر کہ مجھے آئیے ذرا غسل دے دیجیے. میں خود نہاتا ہوں، اٹھتا ہوں، موہا سوتا ہوں، اور اس کے باوجود کہ تھکا ہوا ہوتا ہوں تب بھی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤں. میرے کپڑوں پر کوئی غلاظت لگ جائے تو میں اس کے بارے میں احساس ہوتا ہوں، لیکن میری روح ریلیز ہو گئی، میرے باطن کے اندر برائی اتر گئی. میں روزانہ بدجانتی اور خیانت سے آلودہ ہو کر گھر آ جاتا ہوں. مجھے احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے غسل کرنا چاہیے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں نے تطہیر نفس کا شعور اپنے اندر پیدا نہیں کیا. یہ مجھے پیدا کرنا ہے، یہ آپ کو بھی پیدا کرنا ہے، اس قوم کے ہر فرد کو پیدا کرنا ہے. جب پاکیزگی زندگی کا نقص العین بن جائے اور پاکیزگی کے شعور کے ساتھ انسان زندگی بسر کرے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آلودہ نہیں ہوگا. ہر آدمی جو صبح لباس پہن کے باہر نکلتا ہے اس پہ کچھ نہ کچھ گندگی آتی ہے، لیکن پھر وہ اس کو اتارتا ہے، دھوتا ہے اور پھر پاکیزہ ہو کر دوبارہ پہن لیتا ہے. یہی چیز اصل میں وہ ہے جس کو قرآن مجید توبہ اور تطہیر سے تعبیر کرتا ہے. تو ہمیں ہر لہجے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، بار بار اپنے لباس کو دھونا ہے. یہ جو لباس باطن ہم نے پہن رکھا ہوا ہے اس کو بار بار صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جس امتحان میں ہمیں ڈالا گیا وہ امتحان کوئی آسان امتحان نہیں ہے. اس میں صرف شعور اور احساس کے ساتھ ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ شعور اور احساس پیدا کرنے کے لیے تحریکیں برپا کرنی چاہیے، اکیڈمی بنانی چاہیے، ادارے وجود میں لانے چاہیے. 18-20 کروڑ کی قوم ہے، یہ 4-5 سال تک بےمانی بیٹھے کرنے سے اٹھنے کھڑی ہوگی. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 90% جو کچھ پیغام اس کو پہنچایا گیا ہے وہ وہی ہے جس کا ہم تجزیہ کر رہے ہیں، جس میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ مذہب کوئی سوچنے کی چیز نہیں ہے، دین کوئی غور کرنے کی چیز نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا نہیں جائزہ لے لیا میڈیا کا، تعلیم اس میں لوگوں کو سکھائے جا رہے ہیں، فال اس میں نکالی جا رہی ہے، استقارے اس میں کیے جا رہے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو مذہب کے نام پر پیش کی جا رہی ہیں. یہ خود شعوری کی دعوت جس کو قرآن کہتا ہے نہیں رت کرا الباب، لوگ اپنی عقل کو بیدار کریں اور نصیحت حاصل کریں. یہ کون سے پروگرام ہے اور کون سے لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے؟ اتنا چند لوگوں کے ایسے مستقنیات ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہوا، بہت تھوڑی جدوجہد ہم نے کی ہے. ایک ہی لفظ میں نے اس کی شرحات کی آپ کے سامنے، ہمیں اپنی قوم کو خود شعوری کا پیغام دینا چاہیے.
خود شعوری کی جب آپ نے بات کی اور آپ نے پاکیزگی کی بات کی، آپ نے فرمایا کہ جی ہمیں اکیڈمیاں بنانی ہیں، ایک ماس لیول پہ ایجوکیشن، وہ تو غامدی صاحب جب ہوگی سو ہوگی، اللہ کرے ہماری زندگیوں میں ہو جائے، لیکن مجھے اس پہ تھوڑا سا شک ہے. تو میں ایک بحیثیت فرد اگر ایک آپ کے پاس آتا ہوں، بحیثیت آپ میں کو استاد کہتا ہوں کہ میری نشاندہی کیجئے، اور میں بڑا آپ سے بنیادی سوال کر رہا ہوں، اور میں وہ آپ کو شاید برا لگے کہ میں اتنا بچکانا سوال کر رہا ہوں، لیکن میں یوں کر رہا ہوں کہ شاید ہم اس بنیادی سوال سے بھی بہت دور ہیں. تو میں اگر آپ سے کہوں کہ مجھے وہ چند چیزیں بتا دیجئے، چند ایسے عمل بتا دیجئے، چند ایسے ذکر بتا دیجئے، چند ایسی خواہشات بتا دیجئے جو اس رمضان کے باقی 27 جو روز بچے ہیں یا 24 روز بچے ہیں اس میں وہ کروں، تو میں ایک فرد کی طرح یا اپنے گھر میں اپنے دوست احباب کی رینج تک میں کوئی بہتری لا سکوں اپنے اندر اور اپنے حالات اور اپنے ماحول کے اندر، تو وہ کیا نشاندہی کیجیے گا؟
میں تو یہ کہوں گا کہ جس کو میں سلوک کہتا ہوں تعلیم کا، تین ہی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک یہ کہ ہم اپنے آپ سے، اپنے ماحول سے، اپنے گردوں پہ، اس معاشرے سے دور پور میں چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ ایک کیا بات ہے جو میں کروں اور اس کے نتیجے میں سب برائیوں سے بچ جاؤں، تو فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ چیزوں کو جذبات کی نگاہ سے دیکھنا چھوڑے، ہماری نگاہ علم اور تجزیے کی نگاہ بن جائے، خواہ وہ اپنی ذات کے بارے میں ہو خواہ اپنے گرد و پیش کے ماحول کے بارے میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اندر کے تضادات کا جائزہ لینا شروع کر دیں کہ انہیں ہم کہاں کہاں پاتے ہیں اور پھر کیسے دور کر سکتے ہیں. یہ تین چیزیں جو ہیں ان کو اگر ایک صوفیانہ سلوک کے طور پر اختیار کر لیا جائے تو کچھ وقت کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے روزے، آپ کی نمازیں یہ بامانی ہونی شروع ہو جائیں گی، طبیعت میں ایک حلاوت پیدا ہوگی اور آپ خود اپنے بارے میں یہ محسوس کرنے لگ جائیں گے کہ میری منزل کیا ہے اور مجھے کہاں تک.
یہ جو آپ نے فرمایا کہ اپنے اندر کے تضادات کا جائزہ لیں، یہ میری تھوڑی وضاحت کیجیے، میں اس کو مکمل طور پہ سمجھ نہیں پایا. ہلو
جی،
آپ نے جو تیسری بات کہی کہ اپنے اندر کے تضادات کا جائزہ لیں، یہ میں مکمل طور پہ سمجھ نہیں پایا، ذرا مجھے اس کی وضاحت کر دیجیے.
دیکھیے، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو جو سب سے پہلی چیز میرے نزدیک، میں بھی کیونکہ اسی قوم کا ایک فرد ہوں، ہمارے سامنے آئے گی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے معیارات ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں وہ دوہرے ہوتے ہیں. ہم وہ جو حضور نے فرمایا تھا ایک ہی جملے میں کہ اپنے لیے وہ پسند کرو اور جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. ہم اصل میں اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہر قدم پر اگر آپ دیکھیں کہ ایک گھر میں ساتھ ہے، وہ جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہے بہو کے لیے پسند نہیں ہے. اگر ایک باپ ہے جو اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہے تو دوسروں کی اولاد کے لیے پسند نہیں ہے. ایک گاہک ہے جو میں ایک دکاندار سے اپنے لیے رویہ پسند کرتا ہوں، جب میں دکاندار کی حیثیت اختیار کرتا ہوں تو وہ دوسرے کو نہیں دیتا. یہ وہ تضادات ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی بسر کرتے ہیں اور کبھی ان کا جائزہ نہیں ہے، کبھی یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یہ تضادات کس طرح ہماری پوری شخصیت کا احاطہ کیے ہوئے. یہ فرد پر فرد کی سطح میں ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر ہماری اگر قومی زندگی کا آپ جائزہ لیں تو وہاں بھی پوری قوت کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں. یعنی ہم لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں, ہماری قومی قیادت بھی جھوٹ بولتی ہے, ہم اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتے ہیں, ہماری قومی قیادت بھی یہی کام انجام دیتی. آپ پچھلے 25-30 سال کی پالیسیوں کا جائزہ لیں, سب میں آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی. اصل میں یہ انفرادی اخلاق ہے جس کا اجتماعی سطح پر ظہور ہو گیا ہے. اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ تضادات کی زندگی ہے. یعنی آپ کا کوئی موقف نہیں ہوتا کہ جس کو آپ اپنی ذات کے بارے میں بھی اسی طرح دیکھ رہے ہو جس طرح دوسروں کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. آپ کے یہاں کوئی اخلاقی اصول نہیں ہوتے جن کی بنیاد پر آپ یا میں زندگی بسر کر رہے ہو, بلکہ وہ سرتسر مفادات اور خواہشات ہوتی ہیں جو ہمیں پینڈولم کی طرح کبھی ادھر لے جاتی ہیں کبھی ادھر لے جاتی ہیں. یہ چیز ہے جس کے بارے میں نے یہ گزارش کی کہ ہم اپنے تضادات کا جائزہ لیں اور پھر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ المناک صورتحال تضادات میں جینا ہے. آپ کے یہ علم میں ہوگا کہ قرآن نے کفار کے بارے میں بھی, یعنی جو صحیح منکرین ہیں, کچھ تبصرے کیے ہیں, اہل ایمان کے بارے میں بھی کیے ہیں, لیکن منافقین کے بارے میں کہا کہ پھر در کے اسفل من النار, وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. منافقت کیا ہے؟ وہ اصل میں فکر و عمل کا تضاد ہے. یہ جب آپ کے اندر یا میرے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اصل میں ہم ایک دوسری دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جو پھر انسانیت کی دنیا سے بہت الگ ہوتی ہے. ایمان اور اسلام کو بہت بات کی.
اچھا, آپ نے یہ کہا کہ ایمان کی دنیا داخل رہتی ہے, ہم اسے ابتدا میں آپ نے فرمایا تھا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے وہ قریب ہوگا جس کے اخلاق بہتر ہوں گے. اس میں خالی مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, اور کیا ایک غیر مسلم جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں, اب میں وہ سوال کر رہا ہوں جس پہ ہم اور آپ بدنام ہوں گے, کہ کیا وہ شخص بھی ان کے قریب ہوگا جو شاید کبھی مسلمان نہ رہا ہو زندگی میں لیکن اس کے اخلاق, اقدار, دنیاوی معاملات بڑے اچھے رہے ہوں؟
اگر کسی آدمی نے جانتے بوجھ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا, اس تک دعوت ہی نہیں پہنچی یا اس تک حقیقت واضح ہی نہیں ہوئی, تو وہ اللہ کے ہاں اپنے علم کے لحاظ سے اجر پائے گا, اور اسی کے لحاظ سے وہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں پر مستحق ہوگا. یہ جو کفر ہے یہ محض ماننے کا نام نہیں ہے بلکہ جانتے بوجھ کے نہ ماننے کا نام ہے. یعنی جب آدمی پر حق واضح ہو گیا, صحیح بات معلوم ہو گئی, پھر اگر وہ انکار کرتا تو وہ بڑا مجرم ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے, ان کی دعوت, ان کا پیغام دنیا میں پہنچا دیا گیا, لیکن وہ دعوت اور پیغام کیا فرد فرد تک اسی طریقے سے پہنچ گیا ہے. ہر فرد نے اپنے تعصبات سے بالا تر ہو کر اس کا جائزہ لے لیا ہے. جو لوگ پہنچانے والے تھے انہوں نے حق ادا کر دیا ہے. یہ بہت سے سوالات
میں اسی سوال
کے سوالات کو سامنے رکھ کر لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنی چاہیے. اس وقت دنیا میں جو لوگ ہیں وہ اپنے علم اور اپنے پس منظر کے لحاظ سے جن حقائق کو جانتے ہیں اور جو اخلاقی زندگی بسر کرتے ہیں, ان کی بنیاد پر اپنے اللہ کے سامنے جواب دیں. اس کا جواب تو قرآن نے دے دیا, یہ بتا دیا ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن تک صحیح بات واضح نہیں ہوئی, لیکن جو بنیادی اخلاقیات اور جو بنیادی تعلیم ان کے فطرت میں الہام کی گئی ہے, ان کی بنیاد پر اللہ ان کا معافلہ کرے.
میں یہی اگلا سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اور میں چاہوں گا اس پہ وضاحت کیجیے. آج کی دنیا میں جو کہ نالج ایج ہے, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کسی کو اسلام کا پیغام صحیح سے نہیں ملا, تو یہ عجیب بات نہیں لگتی؟ یا اس میں یہ بات پنہا ہے کہ میں ایک بحیثیت مسلمان, میں نے جو مذہب اس کو دکھایا تو پیغام پہنچانے میں غلطی کی اور میں ذمہ دار ہو گیا اس کے اسلام کی طرف نہ آنے کے لیے؟
دونوں چیزیں. دیکھیے, میں تو بہت دور نہیں جاتا, باقی دنیا کے بارے میں آپ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں. میں تو اپنے ملک کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں بہت سے غیر مسلم رہتے ہیں. مجھے بعض اوقات ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا موقع ملا اور میں حیران ہوا کہ ان کو اسلام کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. ہم نے تو اپنے ہمسائے میں بھی کبھی خدا کے دین کی دعوت جس طرح پہنچانی چاہیے اس طریقے سے نہیں پہنچائی. اچھا, اس سے ہمیں دوسروں کے بارے میں سب پہ بھی نہیں دینی چاہیے. اللہ کا اصول جو قرآن میں ہے اسی کو سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے کہ ہر شخص سے جتنا علم اس تک پہنچا اس کی بنیاد پر خدا معاف نہ کرے.
رمضان کا مہینہ کیسا مہینہ ہے؟ تمام دنیا عالم اسلام کی طرف دیکھتی ہے, مسلمانوں کی طرف دیکھتی ہے, ایک کوریج ہوتی ہے, ایک شور ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس طرح ہم نے اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا. مجھ میں ایسی کیا صفات ہونی چاہیے, مجھ میں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ دوبارہ میں ایک بنیادی سوال آپ سے کر رہا ہوں, لیکن میں مجبور یوں ہوں کہ پچھلے کئی روز سے جتنے بھی بحث مباحثوں میں بیٹھ رہا ہوں تو رمضان کی جو روح مجھے سنائی دے رہی ہے وہ یہ کہ بس روزے یوں رکھے جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ باقی سال لوگ بھوکے کیسے رہتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے جو میں سمجھتا ہوں میری نافذ رائے میں کہ رمضان کے جو بہت سے بیشتر مقاصد ہیں وہ ان مباحثوں میں کبھی سننے کو نہیں ملے. تو ایک بنیادی سوال میں آپ کی طرف رکھ رہا ہوں کہ وہ مقاصد کیا ہیں ان روزوں کے, اور مجھ میں ایسی کون سی تبدیلی آ جانی چاہیے جو کہ عام حالات میں نہیں ہوتی, جس کو دیکھ کے اللہ کا پیغام تمام دنیا میں صحیح سے پہنچ جائے.
اس کو قرآن میں خود دو لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ روزہ فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ آپ کے اندر اور میرے اندر تقویٰ پیدا کرے. تقویٰ کیا چیز؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے لاوبالی کی زندگی چھوڑ دی ہے, لاوبالی پن کی زندگی چھوڑ دی ہے, اور میں اب چیزوں کے بارے میں غور و خوض کر کے سوچ سمجھ کر رائے بھی قائم کرتا ہوں اور عمل بھی قائم کرتا ہوں. تقویٰ حدود آشنائی کا نام ہے, یعنی ایسی زندگی بسر کرنا جو سنجیدہ انسان کی زندگی ہوتی ہے. یہ چیز روزہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ روزہ در حقیقت میرے باطن پر حملہ آور ہوتا ہے. یعنی آپ نہیں جانتے کہ میں نے کھایا پیا یا نہیں کھایا پیا, آپ نہیں جانتے کہ میں نے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں قائم کیا. یہ خدا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے اس کے لیے اپنی جائز خواہشات پر پابندی لگا لی ہے. جس وقت میں ان پر پابندی لگاتا ہوں تو یہ احساس کہ مجھے یہ خواہش پوری کرنی ہے, یہ جیسے جیسے سحری سے افطار کی طرف بڑھتا ہوں تو یہ احساس سے بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے روزے کے افطار کا وقت قریب آتا ہے اندر سے بھوک ستاتی ہے, خواہشات حملہ آور ہوتی ہیں. ایک کیفیت جو میرے اوپر طاری ہوتی ہے میرے اپنے جسمانی تقاضوں سے, میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں اپنے اس احساس کے ساتھ کہ میں کسی کا بندہ ہوں, مجھے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. روزے سے بڑھ کر یہ احساس کوئی عبادت کوئی عمل پیدا نہیں کر سکتا, بشرطے کے شعور کے ساتھ روزہ رکھا جائے. یہ احساس بندگی ہے جو پھر احساس جواب دہی کو جنم دیتا ہے, اور میرے اندر صبر کی غیر معمولی صفت بھی ساتھ ہی ساتھ پیدا کرتا چلا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو روزے سے حاصل ہوتی ہے, اور اگر آدمی شعور کے ساتھ روزہ رکھے تو صبر کے ساتھ زندگی کے حقائق کا مطالعہ کرنا, خدا کو ایک زندہ ہستی کے طور پر اپنے اوپر محسوس کرنا, جواب دہی کے احساس کے ساتھ جینا, یہ چیز ہے جو آدمی کے اندر پرورش پاتی ہے. پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دکان پر بیٹھے اور لوگوں کم تول دے, ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی معاملہ کرے اور جھوٹ بولے یا دھوکہ دے یا خیانت کرے یا بدیانتی کرے یا غبن کر لے, یہ ممکن نہیں رہتا. کیونکہ احساس جواب دہی, یعنی مجھے کھانا نہیں, کمرے کے اندر بھی نہیں کھانا, مجھے ایک پانی کا گوٹ بھی الگ سے نہیں اتارنا, کیوں؟ ایک ہستی ہے آسمان پر جو مجھے دیکھ رہی ہے. یہ احساس گناہ کے وقت کیوں پیدا نہیں ہوتا, خیانت کے وقت کیوں پیدا نہیں ہوتا, بدیانتی کے وقت کیوں پیدا نہیں ہوتا, جھوٹ بولتے ہوئے کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اسی لیے پیدا نہیں ہوتا کہ میں نے خدا کو اپنے شعور کے ساتھ وابستہ نہیں کیا, خدا کی سچی معرفت کے ساتھ خدا کو نہیں مانا. روزہ یہ احساس بیدار کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے. یہ ایک علامتی اظہار ہے اس بات کا کہ پروردگار میں تجھے ایک زندہ ہستی سمجھ کر تیرے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. یہ خدا کو زندہ ہستی سمجھنا, نہ کہ ایک علت و للت سمجھ کر فلسفے کی کسی بارگاہ میں پیش کر دینا, یہ وہ چیز ہے جو روزہ پیدا کرنا چاہتا ہے. یہ تو ایک ضمنی سی بات ہے کہ وہ آپ کے اندر بھوک کا احساس پیدا کر کے آپ کو غریبوں کی طرف متوجہ کرتا ہے. اصل میں احساس جواب دہی ہے جو انسان کے شعور میں اتر جاتا ہے, احساس بندگی ہے جو اس کے شعور میں اتر جاتا ہے, اور صبر کی غیر معمولی اور اعلیٰ ترین صفت اس کے اندر پرورش پاتی ہے. ان تینوں چیزوں کے ملنے سے جو چیز بنتی ہے وہ تقویٰ.
بہت خوب, بہت خوب. غم صاحب, غصہ میرا آخری سوال ہے آپ سے. غصہ نہیں قابو نہیں پاتے ہم اس کے اوپر, اور مجھ سے ایک بچے نے اگلے روز سوال بھی کیا کہ جی میں جانتا ہوں, دانستہ مجھے پتا ہے کہ وجہ بے وجہ مجھے غصہ آتا ہے لیکن میں اس کو قابو نہیں کر پاتا. تو یہ سوال آپ کے لیے انہوں نے خاص چھوڑا تھا کہ کیا ایسی وہ ایسا کیا کرے کہ اپنے غصے پہ قابو پا سکے.
یہ انسان کو اپنی ہر بری عادت پر قابو پانے کے لیے ایک ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اپنے شب و روز میں ایک وقت مقرر کر دے جس میں وہ اپنے دن بھر کا احتساب کرے. اصل میں احتساب ہے جو آہستہ آہستہ آدمی کو اپنے اوپر قابو پانے کی طاقت دینا شروع کر دیتا ہے. یعنی آپ رات کے وقت مثال کے طور پر چارپائی پر جاتے ہیں تو 5-7 منٹ کے لیے دیکھیں آپ نے دن بھر کیا کیا, آپ کو کیا سلوا کے بیجا غصہ نہیں آ گیا, کیا آپ نے کسی کو گالی نہیں دی, آپ نے کسی کو برا بلا نہیں کہہ دیا, آپ نے ملازم پر بے وجہ نہیں چل پڑے, آپ نے اپنے بچے کے ساتھ زبردستی کا طریقہ نہیں اختیار کر لیا, آپ نے اپنے ہاں کام کرنے والوں کے حقوق ادا کرتے وقت یا ان کی طرف سے کسی بات پر غلط رد عمل کا اظہار تو نہیں کیا تھا. یہ احتساب کریں, اپنی ایک چارج شیٹ خود بنائیں اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ نے دن بھر کیا کیا. اگر یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کر لیں آپ دیکھیں گے کہ آج کے احتساب سے اگلے دن کچھ کمی آئے گی، اگلے دن کے احتساب سے اس کے اگلے دن کچھ کمی آئے گی، اور اس سے اگلے دن کے احتساب سے اس کے مزید کمی آتی چلی جائے گی. یہی بہترین نسخہ ہے اپنی ہر بری عادت کو دور کرنے کے لیے. آپ کو اگر سگریٹ بھی چھوڑنا ہو، اس کے لیے بھی آپ کو اصل میں مسلسل احتساب سے کام لینا پڑتا ہے. اسی طرح جب کبھی غلطی ہو جائے، یعنی باوجود احتساب کے غلطی ہو جائے، تو غلطی ایک کیفیت میں ہوتی ہے، غصہ بھی ایک کیفیت ہے، آئے گا بھارت کچھ دیر تک اتر جائے گا. جب غصہ اتر جائے تو پانی کا ایک گلاس پیے، ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور یہ دیکھیں کہ یہ بھیجا تھا یا بجا تھا. آپ کو آپ کا تجزیہ آپ کا ضرور خود بتا دے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ فوری احتساب ایسے ہی ہوگا جب فوری طور پر آپ کو دوا لے لیتے ہیں کیونکہ سیم کی گولی سے درد کا پورا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ غصہ کرتے وقت بہت محتاط ہو جائیں گے. یہ خود احتسابی کا ایک عمل ہے جو پہلے ہمارے یہاں بزرگ کرتے تھے، خانقاہیں کرتی تھی. اب ہمیں خود یہ کام کرنا چاہیے. دنیا بڑی وسیع ہو گئی، اب کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے
گا. غامدی صاحب بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے، آپ نے وقت نکالا، میں بہت ممنون ہوں. جاوید غامدی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. رمضان ہے، اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، کچھ لمحے گزاریے، انٹروسپیکشن جسے کہا جاتا ہے، انٹروسپیکٹ کیجیے، نماز میں بیٹھ کے اپنے اندر جھانکیے، اپنے آپ سے سوال کیجیے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں. اجتماعی طور پہ نہیں، حکومتی طور پہ نہیں، سیاسی طور پہ نہیں، دنیاوی طور پہ، ذاتی میں ایک فرد کی حیثیت سے جو میرے قول فعل اعمال ہیں، جو میرا معاملہ لوگوں کے ساتھ، جو میرا رویہ گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ ہے، وہ لوگ جو میرے ارد گرد ہیں، جو ماحول میرے ذمہ داری میں ہے، میری سڑک، میری گلی، میری محلہ، کیا میرا رویہ، کیا میرا برتاؤ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو میں کیسے اس کو بہتر کروں؟ یہ تھوڑی سی ایکسرسائز اگلے کم از کم 26 دن ہی کر لیجئے، انشاءاللہ بہت بہتری ہوگی. پھر ملاقات ہوگی.